أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا خطبہ خدا تعالیٰ کی صفت رقیب سے تعلق رکھتا ہے, اور ابھی تو بہت سے اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں, حسنا ہیں, جن پر اور خطبات آنے والے ہیں, مگر آج جہاں تک میں نے کوشش کی ہے اس خطاب کو مختصر کیا ہے, تو پھر بھی کچھ نہ کچھ وقت سے بہرا لگے گا. پہلی بات تو میں سب سے پہلے وہ تلاوت کرتا ہوں آیت آیات کی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یہ وہ آیت کریمہ ہے جو نکاح کے وقت پڑھی جاتی ہے, اور آیات میں سے ایک آیت ہے. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے, اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا, اور پھر ان دونوں میں سے مردوں اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا, اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو, اور رحموں کے تقاضوں کا بھی خیال رکھو, یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. اب اس میں, اس آیت کریمہ میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک ہی جان سے پیدا کیا, ابتدائے آفرینش کی بات ہے جس کا قرآن کریم یہاں ذکر فرما رہا ہے. حقیقت میں پہلے ایک ہی جان ہوا کرتی تھی, اور کسی قسم کا سیکس کی ڈیوین کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. وہ جان رستہ رستہ دو حصوں میں بٹا کرتی تھی, پھر بڑھتے بڑھتے چھوٹی ہو جاتی تھی, اور اسی طرح سلسلہ جاری رہتا تھا. پھر خدا تعالیٰ نے اسی میں سے, یہ ایک عظیم احسان ہے اللہ تعالیٰ کا, کہ اس میں سے چھوٹا سا جانور الگ کرنے کا نظام بنایا. تو ہر جو جاندار تھا وہ پانی میں اپنا ایک چھوٹا سا اپنی مسل پھینک دیا کرتا تھا, اور پانی میں ہی وہ دونوں جو دوسرے جوڑے کے مسل سے نکلا کرتا تھا, دونوں مل کر پھر ایک جان بن جایا کرتے تھے. تو اس طرح ابتدائے آفرینش سے لے کر آخرت تک جو بھی نظام جاری ہوا ہے اس کا سارا ذکر فرما دیا گیا ہے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ یہ فرمایا ہے کہ آدم سے پہلے جوڑے بن چکے تھے. یہ خیال غلط ہے کہ صرف آدم ہی پہلا انسان تھا, اس سے پہلے جوڑے بن چکے تھے. وفا من ہمار اجالم کثیر ونساء, ان جوڑوں میں سے کثرت سے اللہ تعالیٰ نے مرد بھی پیدا کیے اور مومنس بھی پیدا کیے. تو آدم سے بہت پہلے جوڑے بننا شروع ہو چکے تھے, اور یہ خیال جو علماء کا ہے جہلانہ کہ حضرت آدم پہلے انسان تھے جن سے آگے بچے پیدا ہوئے, اور یہ خیال کہ حضرت حوا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئیں, یہ سب باطل خیالات ہیں. اور قرآن کریم ان سب کی یکسر نفی فرما رہا ہے. آخر پر آتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس کا نام دے کر, جس کے حوالے دے کر تم اس سے سوال کرتے ہو. والارحام, اور خصوصیت سے ذہنی رشتوں کا خیال کرو. جو نہایت افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کثرت کے ساتھ ذہنی رشتوں کے متعلق شکایتیں ملتی ہیں کہ ان کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور اس کے نتیجے میں بہت سے عائلی جھگڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں. ذہنی رشتوں میں یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی کو ایک نیا ایک سسر ملتا ہے جو اپنے باپ کی طرح ہونا چاہیے, اور اسی طرح خاوند کو ایک ساس ملتی ہے جو اپنی ماں کی طرح ہونا چاہیے. تو دونوں طرف اگر یہی تعلق ہو تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی خانگی مسائل پیدا نہیں ہوتے. لیکن ان چیزوں کے فقدان کی وجہ سے قرآن کریم کی جو پہلی نصیحت ہے میاں بیوی کے نکاح کے وقت, اس کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور میری ڈاک بھی روزانہ ایسے مسائل سے بھری ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ذہنی رشتوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا. آخر پر ہے ان اللہ کانا علیکم رقیبا, تم یہ خیال نہ کرو کہ تم پر کوئی نگران نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے. اب رقیب کا لفظ جو ہے اس کو لغت کے لحاظ سے حل کرنا چاہیے کہ کن معنوں میں آتا ہے. رقبہ کا ایک معنی ہے گھات میں بیٹھنا, کسی کے انتظار میں گھات لگا کر بیٹھنا. تو انسان کو بھی اس بات سے خوف رکھنا چاہیے کہ اس کی بھی کوئی گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے, بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. دوسرا معنی رقیب کا حافظ الذی لا یغیب عنہ شیء, ایسا محافظ جس سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی, ہر وقت جانتا ہے کہ کون سا خطرہ اس کو درپیش ہے اور اس کے مطابق وہ اس خطرے سے پہلے ہی آگاہ ہو کر اس کی حفاظت فرماتا ہے. ترقبہ کا معنی احتیاط کے بھی ہیں. اب ترقب الانتظار و توقع ہے, کسی چیز کی امید کے ساتھ اس کا انتظار کرنا بھی ترقب کے معنی میں ہے. رقیب القوم حارثہم, رقیب القوم کا مطلب ہے ان کا محافظ. یہ سارے معنی مفردات امام راغب سے لیے گئے ہیں. اور اقرب الموارد میں مختصر یہ ہے کہ رقیب کے معنی حفاظت کرنے والا, انتظار کرنے والا اور نگہبانی کرنے والا ہے. اس میں تینوں معنی اکٹھے بیان کر دیے گئے ہیں. اب ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کتاب المناقب میں, عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ارکب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے ساتھ حفاظت کرو, یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت صرف کافی نہیں, دو معنی اہل و عیال کے ساتھ حفاظت کرو, اپنے اہل و عیال ان پر قربان کر کے ان کی حفاظت کرو اور ان کے اہل و عیال کی بھی حفاظت کرو. تو یہ صحیح معنی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے ہیں. ایک مسند احمد بن حنبل مسند الانصار میں روایت ہے, حضرت عبداللہ بن صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو ایسی حفاظت میسر تھی جو کسی اور کو حاصل نہ تھی. تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے نیچے تھے اور کسی کو اس شان کی حفاظت نہیں ملی جیسے آن علیہ وسلم کو ملی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو سات اعلیٰ حسب و نصب والے ساتھی دیے گئے. اب اس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کون سے ساتھ تھے اور کیسے وہ دیے گئے, لیکن اتنا علم ہے کہ ضرور حسب و نصب والے بعض ایسے مددگار اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اس کی نصرت فرمایا کرتے تھے. مگر عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 14 ایسے مددگار اور محافظت کرنے والے بیان عطا فرمائے ہیں. جب پوچھا گیا حضرت علی سے کہ وہ 14 کون تھے تو حضرت علی نے فرمایا, یہ اب یہ حدیث عنوانوں میں حدیث تو نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو, یہ اثر کہلاتی ہے. یعنی حضرت علی نے اس کی تشریح یہ فرمائی کہ میں ایک تھا اور میرے دونوں بیٹے جعفر, پھر حمزہ, ابو بکر, عمر, مصعب بن عمیر, بلال, سلمان, عمار, مقداد, حذیفہ اور عبداللہ بن مسعود. اب ایک لمبی حدیث ہے اکرمہ بن عمار سے, اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اکرمہ بن عمار روایت کرتے ہیں کہ مجھے زمزم بن جوس نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کی آپس میں مواخات تھی, ان میں سے ایک گناہ میں مبتلا رہتا تھا اور دوسرا عبادت میں مصروف رہتا تھا. عبادت گزار گناہگار کو ہمیشہ گناہ میں مبتلا پاتا تو اسے کہتا گناہ چھوڑ دو. ایک روز اس نے اسے ایک گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ برا کام چھوڑ دو. اس پر اس نے کہا میرا معاملہ تم میرے رب پر چھوڑ دو, کیا تم مجھ پر رقیب بنا کر مبعوث کیے گئے ہو؟ اس پر اس عابد نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ تجھے نہیں بخشے گا. یا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. ان دونوں کی ارواح قبض کی گئیں اور رب العالمین کے حضور اکٹھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس مشتحد سے کہا کیا تم میرے بارے میں جانتے تھے کہ میں کیا کرنے والا ہوں؟ یا یہ فرمایا کہ کیا تم اس پر قادر ہو جو میرے قبضہ قدرت میں ہے؟ پھر اس گناہگار سے فرمایا کہ جا جنت میں, میری رحمت کے سہارے داخل ہو جا. اور دوسرے کے متعلق فرمایا کہ فرشتے اس کو دوزخ میں ڈال دیں. تو اس سے جو نصیحت ملتی ہے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مغفرت کے متعلق کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کو بخشے گا اور فلاں کو نہیں بخشے گا. اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی بخش دیتا ہے, اور یہی قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس کی مغفرت جو ہر چیز پر حاوی ہے. بس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا, یہ بالکل ظلم ہے اور اپنی جان پر ظلم کرنے والی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت میں ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں لینے کا قصہ بن جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی قدرت خدا ہی کے ہاتھ میں اچھی ہے, تو بندہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اور اس کے نتیجے میں جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے, ایک بظاہر جہنمی جنتی بن گیا اور ایک بظاہر جنتی جہنمی بن گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ اے خدا کے نبی, میں سفر پر جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کب؟ اس نے جواب دیا کل انشاءاللہ. اس پر آپ اس کے پاس آئے, اس کو ہاتھ تھاما اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور امانت میں, اللہ تعالیٰ تمہیں تقویٰ کا زیرہ عطا کرے, تمہارے گناہ معاف کرے, اور تم جدھر اور جہاں کا بھی رخ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کی طرف لے جائے. یہ جو دعائیں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل اس انسان کو ضرور کے خطرے درپیش ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ٹل گئے. جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت مولانا راجی کی صاحب کی روایت کے مطابق آپ نے ذاتی دفعہ خصوصیت سے کہا اللہ کی حفاظت میں خدا حافظ ناصر ہو. راستے میں 7 سانپوں نے آپ پر حملے کیے باری بار, اور ہر حملے سے آپ بچتے چلے گئے. اور انہوں نے پھر بعد میں بیان دیا کہ رسول اللہ حضرت وسیم نے جو خاص طور پہ مجھے کہا تھا اللہ تمہاری حفاظت کرے, وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی, اسی کا اثر ہے کہ میں ان حملوں سے بچ کر چلا گیا. علامہ فخر الدین رازی سورہ نساء کی آیت ان اللہ کان علیکم رقیبا کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں, الرقیب سے مراد ایسا محافظ ہے جو تیرے تمام افعال کی نگرانی کرے, اور اسی لفظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت رقیب ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رقیب بتا کر یہ بیان کیا ہے کہ وہ بھیدوں کو اور مخفی امور کو جانتا ہے. جب یہ صورت ہو تو ضروری ہے اس ذات باری سے انسان اپنے اعمال کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں احتیاط رکھے اور اس کا خوف مد نظر رکھے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان اللہ کانا علیکم رقیبا, جب تم یہ یاد رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حال کا نگران ہے تو ہر قسم کی بے حیائی اور بدکاری کے راستے جو تقویٰ سے دور پھینک دیتی ہے بچ سکو گے. دیکھو کسی عظیم شان انسان کے سامنے انسان بدی کے ارتکاب کا حوصلہ نہیں کر سکتا. ہر ایک بدی کرنے والا اپنی بدی کو مخفی رکھنا چاہتا ہے, پھر جب خدا تعالیٰ کو رقیب اور بصیر مانے گا اور اس پر سچا ایمان لائے گا تو پھر ایسے ارتکاب سے بچ جائے گا. غرض تقویٰ ایسی نعمت ہے کہ متقی ذریعت طیبہ پا لیتا ہے. اس سلسلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ جاتی ہے. آپ نے فرمایا, مومن جب تک گناہ حالت میں ہے اس وقت تک مومن نہیں رہتا, اور اس کے بعد پھر وہ ایمان کی طرف لوٹ آتا ہے. تو یہ بہت ہی گہرا معرفت کا نقطہ ہے. یعنی سب لوگ دراصل گناہ کے وقت خدا تعالیٰ کو غیب سمجھ رہے ہوتے ہیں, ورنہ کبھی بھی ضرورت نہ ہو گناہ کی. جب گناہ کر چکتے ہیں تو پھر یاد آتا ہے کہ وہ توبہ غلطی ہو گئی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت مومن نہیں رہتا, لیکن گناہ کے بعد پھر مومن ہو جاتا ہے. یہ کہ ہمیشہ کے لیے اس کا ایمان جاتا رہے یہ غلط ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول ہے, تقویٰ کے حصول کے لیے یہ گر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رقیب ہونے پر ایمان ہو. چنانچہ فرمایا, ان اللہ کان علیکم رقیبا, جب تم یہ یاد رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حال کا نگران ہے تو ہر قسم کی بے حیائی اور بدکاری کی وجہ سے یہ تقویٰ سے دور پھینک دیتی ہے بچو گے. اور سورہ المائدہ کی ایک آیت جس میں رقیب لفظ کا استعمال ہوا ہے, ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. میں تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا, بس جب تو نے مجھے وفات دے دی فقط ایک تو ہی ان پر نگران رہا تو تو ہر چیز پر گواہ ہے. حضرت ابن عباس اس کے متعلق روایت کرتے ہیں بخاری کتاب و تفسیر میں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا. اب ابراہیم کو لباس پہنایا جانا یہ اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم نے تقویٰ اختیار کیا تھا, اور یہ اللہ کے حضور عرض کیا کہ جب آپ کو کہا گیا کہ مسلم ہو جائے تو یہ فرمایا عرض کیا کہ میں تو پہلے ہی مسلمان ہوں. تو ابراہیم کو لباس پہنانا ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے جو تقویٰ کا لباس ہے. تو چونکہ آپ تقویٰ کا لباس پہننے والے تھے اس لیے آپ کو یہ لباس پہنایا گیا. مگر اس میں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم کو یہ تقویٰ کا لباس پہنایا گیا, اس لیے اس چیز کو دل تسلیم نہیں کرتا. اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے یہ بیان فرمایا گیا ہے، مگر یہ بہرحال ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم کو تقویٰ کا لباس پہنایا جائے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں یہ آتا ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اٹھوں گا قیامت کے دن تو سب سے پہلے مجھے موسیٰ دکھائی دے گا، جس کو ایک دفعہ غش آئی تھی اور بیہوش ہو گیا تھا، دوبارہ اٹھے گا۔ تو آپس میں جو تضاد ہے یہ چھان بین کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسے تضادات کی صورت میں سیدھی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی طرف جاؤ، اور قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے وہی سب سے اچھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب متقینوں سے بڑھ کر متقی تھے۔ ایک روایت ہے ابن عباس کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے ابراہیم کو لباس پہ، یہ وہی ہے۔ ہاں، اس کا آخری دوسرا حصہ یہ ہے، خبردار میری امت کے بعض لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں بائیں طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ اس پر میں عرض کروں گا کہ یا رب، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ اس پر کہا جائے گا کہ تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا نئی باتیں ایجاد کر لی تھیں۔ تب میں بھی اسی طرح کہوں گا جیسا کہ ایک صالح بندہ نے کہا کہ میں تو ان پر نگران تھا، جب تک میں ان پر نگران تھا وہ ایسے نہیں تھے، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، واپس بلا لیا تو اے خدا پہ تو ہی ان پر نگران تھا، تو نے جب مجھے وفا دے دی تو پھر میں ان پر نگران نہیں رہا۔ یہ وہ حدیث ہے جس پر بنا کرتے ہوئے حضرت عبدالمسیح مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر بات فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اٹھا لیے گئے ہیں اور دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ جب انہوں نے نگرانی چھوڑ دی تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوبارہ آئے اور ان کو پتہ بھی لگ گیا کہ کیا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے باوجود وہ خدا سے کہیں کہ پھر مجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہوا۔ اس تفصیل کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے آیت فلما تغشاتنی میں صاف صاف اپنا اظہار دے دیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے دنیا سے اٹھایا گیا، کیونکہ ان کا یہ کہنا جب مجھے وفات دی گئی تو پھر اے میرے رب، میرے بعد تو میری امت کا نگہبان تھا، صاف شہادت دے رہا ہے کہ وہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے وفات پا گئے، کیونکہ اگر ان کا دنیا میں پھر آنا مقدر ہوتا تو وہ ضرور ان دونوں واقعات کا ذکر کرتے اور نزول کے بعد کی تبلیغ کا بھی ذکر فرماتے، نہ یہ کہ صرف اپنی وفات کا ذکر کر کے پھر بعد میں خدا تعالیٰ کو قیامت تک کے لیے نگران بنا دیتے، نگران قرار دے دیتے۔ اسی مضمون کی ایک اور کشتینوں میں عبارت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر وہ دنیا میں آنے والے ہوتے تو اس صورت میں یہ جواب حضرت عیسیٰ کا محض جھوٹ ٹھہرتا ہے کہ مجھے عیسائیوں کے بگڑنے کی کچھ خبر نہیں۔ جو شخص دوبارہ دنیا میں آیا اور 40 برس رہا اور کروڑ ہا عیسائیوں کو دیکھا جو اس کو خدا جانتے تھے، اور صلیب تو کو توڑا اور تمام عیسائیوں کو مسلمان کیا، وہ کیوں کر قیامت کو جناب الہی میں یہ کر سکتا ہے کہ مجھے عیسائیوں کی بگڑنے کی کچھ خبر نہیں۔ یہ جو روایت ہے یہ ساری بعض احادیث کے نہ سمجھنے کے نتیجے میں علماء نے اس کو ظاہر پر محمول کر لیا ہے، حالانکہ یہ جو روایت ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام علم الاستا ہیں، قیامت سے آنے سے پہلے کی نشانی، یعنی عظیم الشان انقلاب سے پہلے کی نشانی، وہ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو جسم عنصری کے ساتھ دوبارہ نہیں آئیں گے، ان کا کوئی مثیل آئے گا اور وہ ان سب حالات کو دیکھے گا، اور اس کے باوجود عیسائیوں میں جو کفر پھیلا ہوا ہے اور جو صلیب کی پجاری ہیں ان کی صلیب کو وہ توڑے گا، یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے مراد حضرت عیسیٰ کا یعنی مسیح کا مثیل ہے جو صلیب کو توڑے گا اور دجال کو قتل کرے گا اور سور کو قتل کرے گا. یہ سارے مجازات ہوتے ہیں روحانی, ان کا ظاہری معنی لینا ایک غلط بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے تو ان مجازات کی گہرائی میں اتر کر ان پر غور کرتے رہنا چاہیے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بہت سی نئی باتیں عطا فرماتا ہے. جب بھی انسان کو شک ہو کسی بات میں اور علم نہ ہو تو فوری طور پر مفسرین وغیرہ کی تلاش نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. میرا تو یہ ہمیشہ اسلوب رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتا ہوں کہ تو بہتر جانتا ہے, تو اس کو اس شک کو دور فرما دے اور جو حقیقت ہے وہ ظاہر کر دے. اس کے نتیجے میں بلا شبہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حقیقت کو ظاہر فرما دیتا ہے. اب سورہ ہود کی ایک آیت ہے, یا قوم ملو علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب. کہ اے میری قوم, تم اپنی جگہ جو کچھ کر سکتے ہو کرتے رہو, یقیناً میں بھی کچھ کرتا رہوں گا. عنقریب تم جان لو گے کہ کسے وہ عذاب آلے گا جو اسے رسوا کر دے گا, اور تم جان لو گے کہ کون ہے وہ جو جھوٹا ہے. اور نظر رکھو, یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ نظر رکھنے والا ہوں. یہاں ارتقب کے معنی نظر رکھنے کے ہیں, رکھو نظر رکھو کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. حضرت امام علامہ فخر الدین رازی بیان فرماتے ہیں, ورتقبوا انی معکم رقیب کی تفسیر کہ یہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ تم عاقبت کی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ اس کا رقیب یعنی منتظر ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, اعملوا علی مکانتکم انی عامل, اگر تم لوگوں پر میرا سچا ہونا مشتبہ ہے تو تم بھی اپنی جگہ عمل کرو, میں بھی کرتا ہوں. انجام پر دیکھ لینا کہ خدا کی تائید و نصرت کس کے شامل حال ہے. جو امر خدا کی طرف سے ہو وہ بہرحال غالب ہو کر رہے گا. سورہ احزاب کی الاحزاب کی آیت 53, لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ما ملکت یمینک وکان اللہ علی کل شیء رقیبا. اس کے بعد تیرے لیے اور عورتیں جائز نہیں, اور نہ یہ جائز ہے کہ ان بیویوں کے بدلے میں اور بیویاں کر لے, خواہ ان کا حسن تجھے پسند ہی کیوں نہ آئے. اس میں خاص طور پر یہ قابل توجہ بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ بڑھاپے کے وقت نازل ہوئی ہے, اور بہت سے مستشرقین نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ اس آیت سے رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی جنسی خواہش ہرگز مراد نہیں لی جا سکتی, کیونکہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا ہونا تھا عطا ہو چکا تھا, اور آپ کو کوئی مزید خواہش نہیں تھی, بلکہ بوجھ پڑنا چاہیے تھا طبیعت پر اگر اس عمر میں شادی کا حکم ہوتا. تو بعض مفسرین نے جو غلط ترجمے کیے ہوئے ہیں ان کو اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ حکم دیا ہے کہ اب وقت نہیں رہا کہ تم مزید بیویاں کرو یا بعض بیویوں کو تبدیل کر لو, خواہ تمہیں ان کا حسن پسند آئے. بس حسن کا پسند آنا اگر نفسانی خواہش ساتھ شامل نہ ہو یہ گناہ نہیں ہے. کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے خاص اسے ان کو حسن پسند آئے. تو اگر حسن پر نگاہ ڈالی جائے صاف اور پاکیزہ اور وہ اچھا لگے تو یہ ہرگز کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کو بد نظری سے دیکھا جائے تو یہ گناہ ہے. سورہ قاف آیت 17-19. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے, یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کیسے کیسے ورثابش میں ڈالتا ہے اور ہم اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. جب باتیں پکڑنے والے دو فرشتے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے باتیں پکڑتے ہیں, وہ کوئی بات نہیں کہتا مگر اس کے پاس ہی اس کا ہم وقت مستعد نگران ہوتا ہے رقیب. حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ایک دن صبح کے وقت اچانک ایک انگریز پولیس سپرنٹنڈنٹ کی وردی پہنے ہوئے قادیان پہنچا اور کہا کہ میں گرداسپور کا سپرنٹنڈنٹ پولیس ہوں اور مرزا صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اب جہاں اس کا تعلق اس روایت سے رقیب والی بات سے یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا رقیب تھا اور اس نے ایسی رقاب حفاظت کی حضرت مسیح علیہ السلام کی کہ وہ سپرنٹنڈنٹ اپنے مقصد میں ناکام ہو کے ششدر ہو کے واپس لاتا ہے. تو روایت یہ ہے کہ وہ اپنی پوری وردی میں لیس قادیان پہنچا اور کہا میں گرداسپور کا سپرنٹنڈنٹ پولیس ہوں اور مرزا صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اس وقت مطب اور پریس کی عمارت بن چکی تھی اور جہاں اب مہمان خانہ ہے یہاں بھی عمارت بنی ہوئی تھی, لیکن ان دونوں مکانوں کے درمیان کوئی عمارت نہ تھی, صرف ایک چبوترا سا شہر کی پرانی فصیل کی جگہ پر درست کر دیا گیا تھا. اسی چبوترے پر اسے کرسی پر بٹھایا گیا اور ایک دوسری کرسی پر حضرت صاحب کے واسطے ایک دوسری کرسی حضرت صاحب کے واسطے رکھی گئی. اطلاع ہونے پر حضور باہر تشریف لائے, جیسا کہ حضور کی ہمیشہ عادت تھی, عصا حضور کے ہاتھ میں تھا اور اس کرسی پر آ کر بیٹھے. اس انگریز نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اب نے فرمایا پوچھئے. تب اس نے ایک پاکٹ بک نکالی اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا. نہایت احتیاط کے ساتھ اس کا ایک ایک ورق وہ الٹتا تھا گویا وہ ان سوالات کی تلاش کرتا تھا جو اس نے پوچھنے تھے, اور اس پاکٹ بک میں لکھے ہوئے تھے وہ ساری نوٹ بک اس نے دیکھی اور پھر دوسری طرف سے شروع کر کے اول تک دیکھی, پھر اس کو بند کر کے بغیر کسی سوال کرنے کے جیب میں ڈال لیا اور کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اس وقت تو وہ سوال نہیں ملتے, اچھا سلام, میں پھر کبھی آؤں گا, اور واپس چلا گیا اور پھر کبھی نہیں آیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان رقابت ہے, شان رقیبی ہے, کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی اور اس نے پتہ نہیں کیا شریروں والے مسلمانہ سوال کرنے تھے اس کو کچھ نظر ہی نہیں آیا. اس کے برعکس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ ضرورت کی حوالے کی تو وہ حوالہ ملتا نہیں تھا, علماء بیٹھے ہوئے تلاش کر رہے تھے, حسان مولوی بیٹھا مطالبے کر رہا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے برق گردانی شروع کی اور ایک صفحے پر پہنچ کے وہی حوالہ پیش کر دیا. سب حیران رہ گئے اور علماء بھی کہ یہ کیسا واقعہ ہوا, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آنن فان وہ حوالہ مل گیا. لیکن جب بعد میں پتہ کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ میں جب صفحے الٹ رہا تھا تو سارے صفحے سفید تھے, خالی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. جب ورق گردانی کرتے ہوئے اس حوالے پر پہنچا تو وہ حوالہ سامنے آ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے رقیب ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے. حضرت طلیب المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مومن کو چاہیے کہ ہر ایک چیز سے کوئی نہ کوئی نصیحت حاصل کرے. اب گراموفون کو محض تفریح کا ذریعہ سمجھا گیا ہے, انسان غور کرے تو اس کے لیے عبرت کا موجب ہے. جس طرح ایک شخص کی آواز اس میں بند ہوتی ہے اور پھر اس کے تمام انداز محفوظ ہو جاتے ہیں اور عام مجالس میں ظاہر ہوتے ہیں, اسی طرح اگر انسان یہ یقین رکھے کہ وہ جو کچھ بولے گا اس کا ریکارڈ بھرنے والے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کے متحد پاس ہی موجود ہوتے ہیں. یہ جو استنباط فرمایا حضرت مسیح اول نے, یہ ہمارا واقعہ ہے کہ جس طرح چیزیں ریکارڈ کی جاتی ہیں اور وہ جتنی دیر بھی گزر جائے وہ مٹ کے ہلکی ہو جائیں گی مگر کلیت تک نہیں مٹا کرتی, تو ریکارڈ باقی رہتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی ریکارڈ رکھنے کا ایک نظام جاری کیا ہے اور وہ ریکارڈ ہمیشہ قائم رہتا ہے, لیکن انسانی ریکارڈوں کی طرح مٹتا تو مدم نہیں ہوتا بلکہ اسی طرح رہتا ہے جیسا کہ ہے. اور یہ ریکارڈ جلد میں بھی ہوتا ہے. اب پہلے بظاہر صاحب علم لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جلدیں انسانی جلد اس کے خلاف گواہی دیں گے, تو لوگ جاہل ہنسا کرتے تھے کہ جلد میں کیا گواہی دینی ہے. لیکن اب سائنسدانوں نے کلیتاً تحقیق کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جلد کے ہر ذرے میں, ہر سیل میں اس کے سارے جسم کا ریکارڈ موجود ہے, اس کی تمام حرکتوں کا ریکارڈ موجود ہے. اور اب وہ جو جسے جلد سے ایک ذرہ لے کر پھر ریکارڈ بناتے ہیں, ان کا خیال یہ ہے سائنسدانوں کا کہ ڈائناسور کی جلد اگر مل جائے تو اس سے پورا ڈائناسور دوبارہ بنایا جا سکتا ہے. تو یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جلد کو فرمایا کہ وہ بھی بولے گی جب وقت آئے گا اور تمہیں بتائے گی کہ تم کیا کرتے رہے ہو. مکتوبات احمد میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا اور اس کی لذتوں کو چھوڑ دیے جائیں گے اور حق کا یعنی ہو کر رہنے والی ساتھ اور اس کی جزا کی طرف نہیں لے جائے جائیں گے اور نہ ہی مفسدوں کی طرح پکڑے جائیں گے؟ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا نگران یعنی رقیب انہیں دیکھ نہیں رہا اور ان کے حساب لینے کی نظروں سے نہیں, ان کے حساب لینے والوں کی نظروں کے سامنے نہیں, وہ دیکھ نہیں رہا؟ جو لگ رہا, کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا نگران یعنی رقیب انہیں دیکھ نہیں رہا اور ان کے حساب لینے والے کی نظروں کے سامنے نہیں, یعنی خدا تعالیٰ جو حساب لینے والا ہے اس کے سامنے نہیں؟ سورہ انعام کی آیت 159 ہے, هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفس ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انی منتظرون. یہاں رقیب بمانے منتظر کے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے, کیا وہ اس کے سوا بھی کوئی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آ جائے یا تیرے رب کے بعد نشانات آئیں مگر اس دن جب تیرے رب کے بعد نشانات ظاہر ہوں گے کسی ایسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی ہو یا اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کما چکی ہو. تو کہہ دے کہ انتظار کرو, یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں, یہاں رسید بمانہ منتظر کے ہیں. اور سورہ یونس کی 21 آیت, وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ. ترجمہ, وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں اتاری جاتی. اب یہ اعتراض ہمیشہ سے نبیوں پر کہا جاتا ہے, حالانکہ آیات اترتی ہیں لیکن وہ دیکھنے کے باوجود انکار کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے وہ یہ سوال دہراتے چلے جاتے ہیں ہم کو بھی طرح کہ اس پر ان کے رب کی طرف سے تو آیت کیوں نہیں اتاری جاتی. تو کہہ دے کہ یقیناً غیب پر تسلط اللہ ہی کا ہے, بس انتظار کرو, یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان تائید دینے کا نازل نہ ہوا. تو ان کو کہہ کہ علم غیب خدا کا خاصہ ہے, بس تم نشان کے منتظر رہو, میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. اور سورہ یونس کی آیت 103, فَحَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. بس کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اسی قسم کے دور کا جیسا ان لوگوں پر آیا جو ان سے پہلے گزرے؟ تو کہہ دے کہ انتظار کرتے رہو, یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یہاں انتظار کرنے والوں میں تمہارے ساتھ ہوں, میں یہ حکمت ہے کہ جب نبی انتظار کرتا ہے کسی بات کی تو اچھی بات جو اس کو بتائی گئی ہے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, اور دشمن یہ انتظار کرتا ہے کہ اس پر کوئی بلا نازل ہوگی. تو دونوں انتظار کرتے رہتے ہیں اور آخر نبی کی امید ہی سچی نکلتی ہے اور دشمن پر بلا نازل ہو جاتی ہے اور نبی کو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق کامران کرتا ہے. سورہ ہود 122 اور 123, وقل للذین لا یؤمنون عملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون. یہ بھی انہی پہلی آیت کی طرح, یہ دونوں آیات اسی مضمون کو بیان کرتی ہیں. وقل للذین لا یؤمنون عملوا علی مکانتکم, لوگوں سے کہہ دو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ تم, یہ سورہ ہود کی آیت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں, حضرت ہود مراد ہیں. اے ہود, تم لوگوں سے کہہ دے کہ اپنی اپنی جگہ جو تم کام کر سکتے ہو کرتے رہو, انا عاملون, ہم بھی کچھ کرتے رہیں گے. یہاں انا عاملون سے مراد دو ہو سکتی ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم بھی کچھ کرتے رہیں گے, دوسرے جمع کے سلسلے میں اس لیے آیا ہوگا کہ انبیاء کے ساتھی ہیں وہ سارے بھی منتظر رہتے ہیں, تو وہ ان معنوں میں اپنے لیے جمع کا لفظ بولتے ہیں. وانتظروا انا منتظرون, تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں, آخر دیکھ لو کہ سچی بات کس کے لیے نکلتی ہے. سورہ سجدہ کی آیت ہے, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ, وہ کہتے ہیں کہ یہ فتح آخر کب ہوگی, اگر تم سچے ہو تو یہ فتح آنی چاہیے. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ, کہ جب فتح ظاہر ہو جائے گی تو پھر جن لوگوں کا ایمان نہیں ہے وہ فتح ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی, کیونکہ فتح کو دیکھ کر پھر وہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیں تو یہ اور بات ہے، اور ابھی اسلام کا غالبانہ مشکوک ہو اس وقت ایمان لائیں بالغیب، یہ بالکل اور مسئلہ ہے. جب ایک غلبہ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اندر جن بھی پیچھے اس غلبے کے آ جاتے ہیں، لیکن جب ذرا سا اطلاع آئے تو پھر پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب عرب پر غلبہ نصیب ہو گیا تو دیکھو کس کثرت کے ساتھ تمام عرب قبائل مسلمان ہو گئے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں بند کی تو کثرت سے ان لوگوں میں شامل ہونے والے جو تھے وہ مرتد ہو گئے. تو صاف طور پر چلتا ہے کہ غلبے کو دیکھ کر قبول کرنا کوئی سچا ایمان نہیں ہے. ایمان وہ سچا ہے جو ابھی مشکوک حالت میں ہو، اس وقت جو ایمان لاتے ہیں وہ سچے مومن ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کو بھی دیکھ لو کہ کتنے تھوڑے تھے جو ایمان لانے والے تھے، اور اس وقت ایمان لانے والے تھے جبکہ مخالفت اپنے انتہا پر تھی، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اس وقت ایمان لے کے آئے، ان کا ایمان بعض والوں کے ایمان کی طرح کا نہیں ہے، یا بعض والوں کا ایمان ان لوگوں کے ایمان کی طرح نہیں جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جبکہ حالات ابھی مشکوک تھے اس وقت ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ جو اس زمانے میں لوگ پھیل رہے ہیں، خدا کرے وہ بھی غلبے کو دیکھ کے نہ پھیل رہے ہوں بلکہ ایمان کی نشانیوں کے نتیجے میں وہ ایمان قبول کر رہے ہوں. جو غلبے کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں وہ پھر کچے ہوتے ہیں اور پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جو بھی رپورٹیں آ رہی ہیں کثرت کے ساتھ ہم بھی ہونے کی، وہ سارے نشان دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں. اور بظاہر ان کا نشان لانا، ایمان لانا ان کے لیے انتہائی مصیبتوں کا موجب ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ ایمان لے آتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پر ایمان لانے والے ابتدائی لوگوں کی طرح کا ایمان ہے. وہ نصرت الہی کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے، بلکہ ایمانی واقعات جو ان کے ساتھ گزرتے ہیں، بعضوں پر وہی نازل ہوتی ہے، بعض دشمنوں کا بد انجام دیکھتے ہیں، تو ان سب باتوں کی وجہ سے وہ ایمان لاتے ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کا ایمان قائم رہے گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.